وتنفع المؤمنين صدق الله العظيم. الله رب العزة والسلوري عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وذکر, آپ نصیحت فرماتے رہیے کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہمارے اکابرین کا, ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا. دیکھو تھوڑا اور ادھر بیٹھو, سامنے آ جاؤ. ہمارے اسلاف کا یہ طرز رہا ہے کہ دین کی بات سنانا اور واعظ و نصیحت کرنا, کیونکہ واعظ و نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے, کہنے سننے کا فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فرمایا فَإِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی اگر یہ کہے کہ مجھ کو ملا کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک نصیحت مومن کو فائدہ دیتی, اور یہ کہہ رہے مجھے فائدہ نہیں ہوتا. لہذا اپنے ایمان کی خیر بنائے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ فائدے کے معنی یہ نہیں ہے, فائدے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس نصیحت سنتے ہی بس اس کا فوراً اثر نظر آ جائے. اس کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان جیسے کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھاتے ہی ویسے ہی تھوڑی طاقت آئے کہ پہاڑ کو سر کو اٹھا لے گا, بلکہ کھانے کا فائدہ اس طرح پتہ چلے گا اگر ایک وقت کھانا نہ ملے پھر پتا چلے گا کہ کھانے سے کیا فائدہ مل رہا تھا. ایسے انسان جب اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے, نیک صحبتوں میں بیٹھتا ہے, تو اس نیک صحبتوں میں بیٹھنے کا ضرور قلب کو اور دل کو فائدہ ہوتا ہے. مصطفی ادھر آگے آ جائے, جگہ بناؤ مصطفی کے لیے, ضرور فائدہ ہوتا ہے کہنے سننے کا. دیکھو ٹیک مت لگاؤ, سیدھے بیٹھو, ضرور فائدہ ہوتا ہے. جیسے ایک وقت کھانا نہ کھائے تب پتہ چلے گا کہ سر آپ کیسے قلب کیسے جسم کو کمزوری معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان جو صحبتوں میں بیٹھتا ہے, نیک صحبتوں میں رہتا ہے, اب وہ یہ کہے کہ ہر بیان سے مجھ کو کیا فائدہ ہوا, ہر نماز پڑھنے سے مجھ کو کیا فائدہ ہوا, ایک ایک روزہ رکھنے سے مجھ کو کیا فائدہ ہوا. تو میرے دوستو فائدہ ہوتا ہے, اور اس فائدے کا ظہور اس وقت ہوتا ہے, اور فائدہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کبھی انسان ایک مجلس میں شرکت نہ کرے, ایک نماز نہ پڑھے, ایک روزہ نہ رکھے, تب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فائدہ مل رہا تھا اس فائدے میں کیا کمی اور کیا نقصان ہوا. تو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بے شک جنہوں نے ہم کو پیدا فرمایا وہ ہمارے مزاج کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو جب وہ فرما رہے ہیں کہ نصیحت سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے تو بے شک اس میں فائدہ ضرور ہے. ایک حدیث شریف پیش کرنا چاہتا تھا, آگے آ جاؤ مولوی مصعب, ادھر یہیں سے آگے آ جاؤ, یہیں سے آ جاؤ. ایک چھوٹے پتلے سے مولوی صاحب ہیں, یعنی افسوس ہے ذرا موٹے تازے ہوتے تو بات تھی, ان چھوٹے پتلے سے مولوی صاحب ہیں, ان کے لیے چھوٹی سی جگہ کی ضرورت ہے. ضرورت جگہ ہے, یہ ضرورت رشتہ نہیں ہے. ایک بڑے میاں نے, ایک بڑے میاں تھے, انہوں نے اپنے کوائف لکھ کر ایک شادی دفتر میں بھیج دی ہے, میرج بیورو میں. عمر 70 برس کے قریب تھی, اور اپنے کوائف لکھ کر بھیج دی کہ کوئی رشتہ ہو تو بتائیے گا. تو وہاں سے جواب آیا کہ اس عمر میں رشتے نہیں فرشتے آتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث شریف جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی کچھ خصوصیات ہیں. دیکھو، آنکھ مت بند کرنا. ہاں سائیں، آنکھ مت بند کرنا، کسی کی آڑ میں آنکھ مت بند کرنا، غور سے سنو. شاید کہ یہ آنکھ کا کھلنا ہمارے دل کی آنکھ کے کھلنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کرے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر اے رب جہاں، ہم بلاتے تو ہیں سب کو مگر اے رب جہاں، ہم پر بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے. ایسا کچھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا جادو اور اللہ تعالیٰ کے جذب ہماری جانوں کو مل جائے کہ ہم اللہ کے ہیں، انہی کے بن کر رہے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات ہیں. اس میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے، سبحان اللہ، زمین کے رہنے والے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو، کہ بھائی جبرائیل، آپ آسمانوں کے رہنے والے، یہ زمین کے رہنے والے، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین والے ان کو کہاں جانتے ہیں، ہوا اشہر عندنا، یہ تو ہمارے ہاں ان کی شہرت تو زیادہ ہے، زمین والوں سے زیادہ ان کی شہرت تو آسمانوں پر ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوشی، استاد کے لیے کیا خوشی کا مقام ہوگا کہ جب شاگرد کے بارے میں خبر دی جائے کہ آپ کا شاگرد فلاں اور فلاں شاگرد ایسا ہے. دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بمادہ نالا ہذہ الفضیلہ، یہ فضیلت ان کو ملی کیسے؟ تو فرمایا دو صفات کی وجہ سے. ایک صفت تو یہ ہے، لصغرہی فی نفسہ، کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی اپنے کمالات کے ہوتے ہوئے اپنے کو بے کمال سمجھنا، اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ کمال میرے اندر نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں کہ کمال کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، بلکہ کمال کی طرف کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال مجھ کو عطا فرمایا. لہذا اپنی عبادت، اپنا علم، اپنی تقویٰ، اپنا مال، جو نعمت ملے وہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں مجھ کو عطا فرمائی، یہ میرا کمال نہیں ہے. لہذا میرا کمال نہیں ہے، یہ ان کا فیض ہے اور ان کا کرم ہے کہ جو ہمیں توفیق عطا فرمائی. جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں مٹی چمکتی ہے، اب مٹی کہے کہ دیکھو میں کیسی چمکدار اور روشن ہوں، تو سورج کہے گا کہ بھائی تو میرا کمال ہے، اگر تیرا کمال ہے تو جب میں غروب ہو جاؤں گا تو ذرا چمک کر دکھانا. تو میرے پیارے دوستو، حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے. اگر وہ توفیقات الہیہ ہٹ جائے، پھر ذرا ہم اپنے نفس کی غلاظتوں کا ملاحظہ خود کر سکتے کہ ہمارے نفس کا کیا حال ہے. تو ایک صفت کیا، کہ لصغرہ فی نفسہ، یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی اپنے دل کے اندر ان کے احساس سے بڑائی نہیں ہے. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ ایک مرتبہ مسجد میں اعلان ہوا کہ جو سب سے گناہگار آدمی ہو یہاں سے چلا جائے. سب سے پہلے مسجد سے نکلنے والے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھے. ان کے شیخ کو پتا چلا، رونے لگے اور فرمایا اسی بات نے تو ان کو جنید بنا دیا. تو اپنے کو چھوٹا سمجھنا اس سے کمال کی نفی نہیں ہے، اس سے علم کی نفی نہیں ہے، بلکہ علم کے اور کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے، اس کی نفی ہے بس. تاکہ علم کی نعمت، ایک عالم اپنے کو عالم علم کی نعمت ہوتے ہوئے بھی اپنے کو عالم نہ سمجھے. وہ کیسے؟ کہ علم ہے، یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی. اور اس بات پر اور ایک مراقبہ یہ بھی کہ وہاں پر پتا چلے گا کہ ہمارا علم قبول ہے بھی کہ نہیں، وہاں پتا چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہے بھی کہ نہیں، وہاں پتا چلے گا کہ ہمارا اعتکاف قبول ہے بھی کہ نہیں، وہاں پتا چلے گا کہ ہمارا تلاوت قرآن پاک، ہمارا حج عمرہ، ہمارا تبلیغ میں جانا قبول ہے بھی کہ نہیں، وہاں پتا چلے گا. لہٰذا یہی خوف دل میں ہو کہ نہ جانے قبول بھی ہے کہ نہیں. یہ اس خوف کے ساتھ ساتھ عبادت کو کرتا بھی رہے، اس خوف سے کرنا نہ چھوڑے. لیکن اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کرتے رہو ڈرتے رہو کرتے رہو، ڈرتے رہو کرتے رہو، نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو اور نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو. کرتے رہو ڈرتے رہو، ڈرتے رہو کرتے رہو. سبحان اللہ، یہ صفت ہے. اور دوسری وجہ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت، قل اللہ شریف کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، وحدانیت کا مضمون ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جھنڈا ان کے قلب میں ایسا ہے کہ ان کو سورہ اخلاص کی تلاوت سے ایک خاص شغف ہے. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چو سلطان عزت علم برکشت جہاں اثر بجے بے عدم درکشت. کہ وہ عزت والا سلطان کہ جس دل کے اندر اپنی عظمت کا جھنڈا بلند کرتا ہے، اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑتا ہے، تو سارا جہان جیب عدم کے اندر چلا جاتا ہے، گویا کہ جہان ہے ہی نہیں. میرے مرشد اس کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے کوئی آدمی شم سے بازگا یعنی 12 بجے کے سورج سے آنکھ ملا لے، اس کے بعد اس کو روشنی کی ٹیوب لائٹیں نظر آئیں گی. اور فرمایا ایسے ہی عالم ہے کہ جو خالق سورج کے جلوے جس کو دل کو ملتے ہیں اور خالق جس کو ملتا ہے، پھر مخلوق اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے، یعنی مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے. البتہ مخلوق کے حقوق وہ پھر بھی ادا کرے گا. کیسا نہیں کہ آج تو اللہ میاں کے جلوے ملے، بیوی نے کہا انڈے لا کر دو، انہیں کہا آج اللہ میاں کا ایسا جلوہ ملا، انڈے کوئی ہوش نہیں ہے، تو کون ہے؟ ابھی تجھے اوپر سے نیچے اتارتی ہوں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک تو فضیلت یہ، اور دوسری فضیلت بھی بڑی عجیب ہے. سبحان اللہ، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ایک مجلس میں بیان فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا ویرانے کے اندر انتقال ہوگا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گی. لہذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ شریف کے باہر غالباً اس بستی کے نام ربضہ تھا، اس بستی میں جا کر مقیم ہو گئے. انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا کہ دیکھو بکری کاٹ کے مجھے غسل دینا، اور بکری کاٹ کر اس کا سالن بنا لینا، میرے بھائی آئیں گے وہ جنازہ پڑھیں گے. گھر والی حیران کہ یہ کیسا معاملہ، یہاں ویرانے میں کون آئے گا؟ حج کا موقع نہیں، عمرے حج کا زمانہ نہیں کہ مسلمان اس رستے سے گزرتے. لیکن اس کو، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا کہ میرے مخبر صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ضرور مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی. انتقال ہوا، غسل دیا، گھر والی نے شوہر کے حکم پر کھانا وقت تیار کیا. اب جنازہ جو ہے وہ گزرگاہ پر رستے میں رکھ دیا، سرے راہ آن دا وے. اب منتظر ہے کہ یا اللہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ظہور ہوگا. انتظار ہے تو دیکھا دھور سے دھول اٹھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. خوشی کے مارے کیفیت اب وہ جو دھول ہٹی اب اس میں سے لوگ ظاہر ہونا شروع ہوئے. تو دیکھا صحابہ کی ایک جماعت چلی آ رہی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی ہے. دیکھا ایک عورت ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور ایک عورت سر ادا کھڑی ہے. رکے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کی گھر والی نے عرض کیا کہ یہ آپ کے بھائی ابو ذر ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, فرمائے کہ دنیا میں بھی تم اکیلے اور آخرت کو بھی تم اکیلے گئے. پھر صحابہ نے جنازہ پڑھایا. ان کی گھر والی نے گزارش کی کہ آپ کے بھائی نے کہا تھا کہ میرے بھائیوں کو کھانا کھلا دینا. تو صحابہ کی جماعت نے پھر اور ان کے ساتھ جو رفقا تھے کھانا کھایا. تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اب وہ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سات نصیحتیں فرمائی. وہ سات نصیحتیں عجیب و غریب ہیں, یعنی ایمان کو کامل کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور یقین کامل ہو جائے, اور ایمان اور یقین کی محنت کے لیے اس کی محنت کرنی پڑے گی. لہذا یہ سات باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں. یہ ایمان اور یقین کے کمال کے لیے, حصول کے لیے بہترین چیزیں ہیں میرے دوستو. لہذا فرماتے ہیں کہ ایک طویل حدیث ہے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, سبحان اللہ کیا پیارا انداز ہے, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی, کہ نبی صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وصیت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت فرمائی کہ میں تم کو اس بات کی اوصی کیا بتقو اللہ, میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّ, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارے جتنے کام ہیں اس کے اندر زینت پیدا ہو جائے گی. پتا چلا عابدوں کی زینت جو ہے وہ تقوی ہے. عبادت گزاروں دیندار ہوں, مسلمان کی جو زینت ہے وہ تقوی ہے. کیا مطلب؟ گناہ سے بچنا, یہ اس کی زینت ہے. لہذا ایک مسلمان عبادت گزار بھی ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے یار دیکھو ان کو دیکھو, یہ دیندار ہیں. دیندار بھی ہیں اور کیسا کام کرتے ہیں. اے میاں دیکھو اندر اسپیکر کھلا ہے, جاؤ نا جی, دیکھو ستا پہ ہے. ایک عبادت گزار بھی ہو. اب آپ دیکھیے ایک آدمی ہے, ایک مٹھی داڑھی ہے, شلوار ٹکنے سے اوپر ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا, اس حلیے کے ساتھ اور اس حالت میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہے. اب آپ بتائیے اس کی عزت خاک میں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کیا عالم ہوگا کہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, حاجی صاحب بھی ہیں اور حاجی صاحب عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو کیا عزت رہے گی حاجی صاحب کی؟ یا دیندار صاحب ہیں, مولوی صاحب ہیں, حافظ بھی ہیں, کہ دیندار بھی ہے اور ساتھ میں بدنظری بھی کر رہا, تو اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا؟ کہیں گے جناب یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں صوفی صاحب؟ اور ایک آدمی سبحان اللہ, صحابہ کی ایک جماعت ایک علاقے کے اندر گئی, میرے مرشد نے سنایا, وہاں پر عیسائیوں نے کیا کیا کہ اپنی لڑکیوں کو سجا کر سوار کر مزین کر کے بیوٹی پارلر کر کے ڈپلیکس بیوٹی پارلر سے تیار کرا کر دو رویا سڑک کے دائیں اور بائیں کھڑا کر دیا. اب صحابہ کے اب ان حضرات نے یہ منظر دیکھا تو امیر نے جب منظر دیکھا کہ یہ عالم ہے, فوراً نگاہ نیچی کی اور یہ آیت پڑھ دی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے ایمان والے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. سبحان اللہ. اب عالم یہ ہوا کہ صحابہ فرماتے کہ ایسا لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, اور سب کے سب نگاہ نیچی کر کے وہاں سے گزر گئے. لڑکیوں نے جا کر اپنے گھروں میں جا کر بتایا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہم کو وہاں کھڑا کیا تھا وہ تو انسان نہیں بلکہ وہ تو فرشتے ہیں, یہ ہے میرے دوستو تقوی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جتنے دینی امور ہیں ان دینی امور کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا, زینت اور خوبصورتی کا کام دے گا. سبحان اللہ, یعنی کہ عبادت گزارو اور متقی بھی ہو, واہ سبحان اللہ, گویا اس کا کمال ہے. اور ایک عبادت بھی کرے اور ساتھ میں بدنظری بھی کرے, یا اپنے عبادت گزارا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بس سلوکی کرتا ہے, ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا, بدتمیزی کرتا ہے, باپ بڈھا ہو گیا اب یہ جوان ہو گیا, اب باپ کے سامنے سینہ نکال کے آتا ہے. میرے مرشد نے سنایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا, اس نے کہا ایک بڈھا, تو اس نے آ کر شکایت کی کہ میرا بیٹا, کہا کہ میں نے کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں, میری مجبوری ہے کہ میری ہوا کھل جاتی ہے. کہا میرا بیٹا اتنا بدتمیز ہے کہ وہ میرے ساتھ جب میری ہوا کھلتی ہے ساتھ میں وہ بھی ہوا کھولتا ہے. کہتے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اس سے, آپ اس کو سمجھائیں. حضرت نے فرمایا میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ تو اچھی بات ہے, لیکن مجھے ایک بات تو بتائیے, کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق سکھایا, اپنی اولاد کو سکھایا کہ بیٹا یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے؟ اب اس بات پر خاموش ہو گئے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو اپنی اولاد کو سکھانے کا اہتمام بھی کریں. تو عرض کر رہا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو نصیحت فرمائی سبحان اللہ تقویٰ کی. اور میرے پیارے دوستو رمضان شریف کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے. روزے کا جو مقصد اللہ تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون, تقویٰ مل جائے. اب یہ تقویٰ اسے عبادت کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے, اور عابد گزار کی گویا کہ عابدوں کی زینت ہے, دینداروں کی یہ زینت ہے. اس لیے تقویٰ کا اہتمام, یعنی گناہ کرنے کو دل چاہے گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کریں, بلکہ عبادت کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے تقویٰ کی وجہ سے. اس کی مثال ایسی ہے کہ رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں, ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, دیکھا کہ کسی ضرورت سے آئے ریفریجریٹر کی طرف کوئی نہیں ہے, وہاں کھول کر دیکھا تو سامنے شربت نظر آیا یا تربوز نکل نظر آ گیا, تربوز کو دیکھ کر اس کو یوز کرنے کو دل چاہ رہا ہے. میں اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے, دل چاہا کہ میں کھا لوں, پھر کہتا ہے نہیں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے, جب میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو اللہ تو مجھے دیکھتا ہے. دادا اس نے اس اپنے تقاضے پر عمل لے کیا. علماء فرماتے ہیں اب اس کے روزے کا اجر ڈبل ہو جائے گا, ایک تو روزہ رکھنے کا اجر اور دوسرے اپنے دل کے خلاف کرنے کا اجر. سبحان اللہ, پتہ ہی چلا گناہ کرنے کو دل چاہے, عورتوں کو دیکھنے کو دل چاہے, گناہ کے دوسرے کام کرنے کو دل چاہے, لیکن اللہ تعالی کے حکم سے یہ اس گناہ کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا تو میرے پیارے دوستو اس سے اس کی عبادت کا اجر بڑھ جائے گا. تو ایک نصیحت کیا ہے, تقویٰ اختیار کریں. تو ایک مثال سنیے تاکہ اور بعض باتیں ہو جائیں. تقویٰ کے تین درجے ہیں, ایک علماء نے اور بھی درجے بیان کیے ہیں, لیکن میں ابھی اختصار کے ساتھ اپنے شیخ کی بات کو عرض کر رہا ہوں, پیش کر رہا ہوں کہ تقویٰ کے گویا تین درجے ہیں سمجھنے کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. نمبر ایک, تقویٰ کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا, یہ تو عام مسلمانوں کا تقویٰ ہے کہ گناہ چھوڑ دے. مثلا داڑھی کاٹتا ہے داڑھی رکھ لے, ایک مٹھی داڑھی رکھ لے اگر ایک مٹھی سے کم ہے, یہ داڑھی کا بچہ ہے اس کو بھی نہ کاٹے, اور مچھے اس کنارے پر جو مچھ آ جائے اوپر کے ہونٹ جو کہ جو یہ کنارہ جس کو کہتے ہیں فقہ اسلام ہے شفت علیا کا طرف آخر, اوپر والے ہونٹ کا یہ کنارہ جہاں عورتیں لپ پینسل لگاتی ہیں, اس کنارے پر مچھ نہ آئے. یہ بازے کہتے ہیں بڑی مچھ وہ ہے جو پانی کے اندر چلی جائے, گلاس میں جائے وہ بڑی مچھ ہوتی ہے, تو بڑی مچھ وہ ہے جو اس کنارے پر آ جائے. اب اس کنارے سے مچھ دور کر دی یہ پاس ہو گیا, لیکن اول تو نہیں آیا. ایک صاحب میرے شیخ کے پاس آئے, بڑی بڑی مچھیں تھی, تو حضرت نے ان سے فرمایا, ان کی مچھیں ایسی تھی, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی مونچھوں کو باریک کر دو, جو سنت طریقہ ہے افضل طریقہ ہے. کہنے لگا حضرت اس میں کیا حرج ہے, میں نے کنارہ تو کھولا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کی شادی ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ نہیں حضرت شادی تو نہیں. آپ شادی کا ذوق رکھتے ہیں؟ جی حضرت ضرور شادی کا شوق بھی رکھتے. چاہے ایک رشتے, دو رشتے ہیں دونوں خوبصورت ہیں, لیکن ایک حسن میں کم ہے اور دوسری حسن میں اول نمبر ہے, تو آپ کون سی والی لیں گے؟ اول نمبر. فرمایا عجیب بات ہے, یہاں تو آپ اپنے لیے تو انتخاب کریں اول نمبر کا, اور بکرے لینے کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ جوان بکرا چاہیے, اور اللہ میاں کو دیتے ہیں بڑھاپا. اپنے لیے اول نمبر کا انتخاب, اور جہاں دین کی بات آتی ہے کہ جی اس میں کیا حرج ہے؟ حرج تو نہیں ہے, اول کی بات ہے بھائی. ایک ایک آدمی ہے, ایک گاڑی ہے 5 لاکھ روپے کی, اس میں بھی سفر ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے چلتے چلتے اس کے نٹ ٹائٹ کرنے پڑتے ہیں. اور ایک گاڑی ہے جیپ 10-15 لاکھ روپے کی لیں گے, تو ہر آدمی چاہتا ہے راحت کی چیز ملے, اعلیٰ چیز ملے. ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے, کمتر سے برتر کی طرف جاتا ہے, کمتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے. تو دین میں بھی ترقی کا ذوق ہونا چاہیے. اور شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے مرد, وہ مرد شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے, یہ گناہ چھوڑ دے, بد نظری چھوڑ دے, ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے. تو گناہ کو چھوڑنا. عورتیں اگر برقع نہیں پہنتی, برقع پہننا شروع کر دیں. اور ایک مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے, عورتوں کا جو بال ہیں, عورتوں کے جو بال ہیں ان کا پردہ ضروری ہے. کیونکہ بعض عورتیں برقع پہنتی ہیں لیکن بالوں کو برقع سے باہر نکال کے رکھتی ہیں. یاد رکھیے گا, ایک عورت مان لو 400 برس کی بڈھی ہو گئی, اس کے چہرے پر جھریا ہی جھریا ہے, کشش بالکل ختم ہو گئی, اب شریعت کی طرف سے اس کے چہرے کا پردہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن اس 400 برس کی بڈھی کا بالوں کا پردہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتا. بالوں کا پردہ ہے عورتوں کا کہ وہ برقعے کے اندر رکھے, برقعے سے باہر نہ نکالے. اچھے اچھے دیندار ہیں, اچھے اچھے لوگ ہیں, جب ان کے ہاں یعنی برقع ویسے عورتیں پہنتی ہیں لیکن بال باہر ہوتے ہیں, بالوں کو بھی چھپانا ہے. اور اسی طرح سے برقع ہو, اس میں کوئی زینت کشش بیل بوٹیاں نہ ہو. یہ بھی آج کل فیشن والے برقعے چل پڑے. ایک تو برقع تنگ نہ ہو, کشادہ ہو, اور دوسرا اس میں بیل بوٹیاں ڈیزائن نہ ہو, ڈیزائن کو ریزائن دے. ہاں کپڑے پہنے عورتوں کے لیے زینت والے کپڑے, اچھے خوبصورت بیل بوٹی لگا کر بنائے بے شک, لیکن برقعے کو زینت نہ دے. اسی طرح سے بعض عورتیں برقع پہنتی ہیں تو ناک پہ جو لقاب ڈالتی ہے تو وہ تھوڑا سا نقاب نیچے کر دیتی ہیں, یعنی اپنی ناک آؤٹ کرتی ہیں, سارے عاشقوں کو ناک آؤٹ کر دیتی ہیں. ناک آؤٹ کر کے اپنا راز آؤٹ کر دیا, بھی درست نہیں ہے ناک کو چھپائے. اور بازے کیا عالم ہے کہ تھوڑا سا نقاب اوپر سے کھول کے اپنی روشن پیشانی کھول دی کہ گویا کہ سورج کی کرنیں یہاں سے نکل رہی ہیں, دیکھو ذرا. اچھے اچھے دیندار لیکن ان کا ماتھا کھلا ہوا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. تو برقع شروع کر دے. اب رہی بات, بعض عورتیں بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں, اب خاندان والے محلے والے پڑوسی رشتے دار کہتے ہیں لو جی اب کیا فائدہ چھپانے کا, اب تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, اب کیا فائدہ. تو میرے دوستو یاد رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق جس وقت عطا فرما دے بس اس وقت سے اس پر عمل کر لے. اس کو نہ سوچے کہ اب کیا فائدہ, بہت بڑا فائدہ ہے. ایک عورت نماز پڑھتی تھی, اس کا شوہر اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ کیا تو نماز پڑھتی ہے, کیا ملے گا تجھے. وہ بیچاری صبر کرتی تھی, خاموش رہتی تھی. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے تمہیں کیا ملا, نماز پڑھ کے تمہیں کیا ملا. حکیم الامت فرماتے ہیں ان کو اتنا کہہ دو, داڑھی رکھ کے ہمیں الحمدللہ داڑھی ملی اور نماز پڑھ کے ہمیں نماز ملی. کتنا سادہ سا جواب ہے, بھائی نماز مل جانا کوئی بڑی کم نعمت ہے. ایک صاحب نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت اللہ اللہ کرتا ہوں کو سجدہ ہی نظر نہیں آتا. اصل میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز ذکر تلاوت کریں گے نا بس آسمان پھٹے گا اور سونا برسنا شروع ہو جائے گا ہم پر, بس جس اس پلر کو دیکھیں گے یہ بھی سونے کا ہو جائے گا. ہمارے ذہن میں عجیب عجیب چیزیں ہیں فرما برداری کی کہ یہ ملے گا وہ ملے گا فوراً. ہمیں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے, جان کسی نے کہ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا ہم نے یوں ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا وہ اڑتا ہوا دیوار سے سٹیکر بن کے چپک جائے گا. عجیب عجیب چیزیں ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر. ارے میاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی نعمت ملنا یہ خود بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو تقویٰ کا پہلا درجہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں, یہ گناہ تقویٰ کا پہلا درجہ. اب اس کے بعد جب گناہ چھوڑ دیا اب دوسرا درجہ شروع ہوا کہ کچھ ذکر کا اہتمام کریں, کچھ اشغال ہو, کچھ ذکر ہو, کچھ نوافل ہوں, اس کا اہتمام. لہذا اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معاملات کو چھوڑا یہ بھی گناہ ہے, یہ دوسرے درجے کے متقیوں کا گناہ ہے. اب ان اس کو کیا کیا اس کی توبہ کیا ہے کہ جو نوافل چھوڑ لیتے ہیں جو معاملات چھوڑ لیتے ہیں وہ معاملات دوبارہ شروع کیے, اب بچا جناب وہ پھر تقویٰ کے درجے پہ آ گیا اس نے. یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے. اور سبحان اللہ تقویٰ کا تیسرا درجہ ہے ان اللہ والوں کا ہے, ان اولیاء صدیقین اور ان قلندر کا مقام حاصل کرنے والے. ہاں یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا, اس کی جائے کہ لوگ قلندر سمجھتے ہیں کہ وہ دھوتی پہن کر اور زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں اور ڈھول ڈالی ہوئی ہے, دما دم مس قلندر, کبھی تو باہر کبھی تو اندر, ان کو قلندر سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ قلندر نہیں ہے, یہ سب لوگ بندر ہیں. قلندر تو علی اللہ کے مصطفی کا نام ہے کہ جو اپنے جسم کے اعتبار سے تو زمین پر ہوتے ہیں لیکن میرے پیارے دوستو اپنی روح کے اعتبار سے عرش اعظم پر ہوتے ہیں. ان اولیاء اللہ کے طبقے کو قلندر کہا جاتا ہے جن کی عبادات بظاہر کوئی نظر نہیں آئے گی لیکن ان کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا. اور یہی وہ تقویٰ کا تیسرا درجہ ہے کہ عاشقوں کا دل جو ذرا اللہ سے غافل ہوتا ہے سبحان اللہ اس کو فوراً اللہ کے حضور میں پیش کر دینا, یہ تقویٰ کا تیسرا درجہ ہے جو اعلیٰ درجہ ہے. اور اسی کو مقام صدیقیت بھی بولتے ہیں. تو تقویٰ کے تین درجے ہو گئے نا, بس اب اس کی فکر کریں. اب رہی بات کہ جی یہ تقویٰ کے یہ مقامات, ابھی تو ہم پہلے ہی درجے میں نہیں. ہاں ہمت کیا ہے, گھبراتا کیا ہے, ہمت کرے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لے, کوچنگ سینٹر چلا جائے, اللہ والوں کی صحبت میں, اللہ والوں کی خانقاہ جو اصلی خانقاہ ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں رہے, انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے کرم سے یہ تینوں مقامات عطا فرما دیں گے. کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے, لیکن پڑھنا تو شروع کر دے, تقویٰ کی پٹی تو پڑھنا شروع کر دے, انشاءاللہ یہ مقام مل جائے گا میرے دوستوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی سبحان اللہ, گویا کہ شراب محبت پلا رہے ہیں. تو اب اس شراب کا جو گھوٹ ملا تو ان کو مزہ آیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو مزہ آیا تو انہوں نے عرض کیا, کیا کہتے ہیں, قلتو, عرض کیا, زدنی اور گھونٹ پلائیے, انڈیل دے میرے ساقی بہت ہوں میں پیاسا, انڈیل دے میرے ساقی بہت ہوں میں پیاسا, شراب معرفت حق کی تشنگی کب تک, اور اللہ کی محبت کی شراب پلائیے میرے ساقی. ادھر ساقی مست ہیں, میں دافع عالم ہے تریاق ہے لیکن, میں مانے شراب, میں دافع عالم ہے تریاق ہے لیکن کچھ اور ہو جاتی ہے ساقی کی نظر سے. سبحان اللہ. لہذا انہوں نے عرض کیا اور پلائیے, اس گھونٹ میں تو مزہ آیا اور گھونٹ عطا فرمائیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل, کہ تلاوت قرآن کو اور اللہ تعالی کے ذکر کو عاشقانہ طور پر اپنے اوپر لازم کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اس کی جائے کیا, فَإِنَّهُ ذِكْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ, کہ یہ جو تم قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی بدولت تم آسمان والے یعنی مالک بھی تمہیں یاد فرمائیں گے. تم اللہ کو یاد کرو گے, اللہ تمہیں یاد فرمائیں گے. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو, ہم تمہیں یاد کریں گے. تو یہ تلاوت قرآن, اچھا تلاوت قرآن یہ بھی ذکر ہے, تلاوت قرآن یہ بھی ذکر ہے. انا نحن نزلنا ذکرا وانا له لحافظون, یا ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. لیکن ایک میرے مرشد فرماتے ایک بات ہے کہ جب تلاوت قرآن بھی ذکر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مستقل ذکر اللہ کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ, عجیب بات ہے. اب اس کا جواب سنیے, جب سوال مزیدار ہوتا ہے نا تو اس کا جواب بھی اس سے مزیدار ہوتا ہے. تو فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تم تلاوت کا اہتمام کرو وہاں اللہ اللہ بھی کیا کرو. لہذا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی, حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. سبحان اللہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے لا الہ الا اللہ لیس لا حجاب دون اللہ, لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ کوئی حجاب نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے, نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے اور خلد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. اور اللہ کا نام لے, میرے مرشد کا شعر ہے, فرماتے ہیں اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, اللہ جل جلال و تعالی شان, اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, اللہ 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 اینچے شیریں است نام, اللہ اللہ اینچے شیریں است نام, شیر و شکر می شود جانم تمام, شیر و شکر می شود جانم تمام, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ اللہ کا نام لو, سبحان اللہ, تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. تو فرماتے کہ اللہ کے نام کی برکت سے تم زمین پر اللہ کو یاد کرو گے, اللہ آسمان پر تمہیں یاد فرمائیں گے. اگر مجمع میں اللہ کو یاد کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں فرشتوں کے مجمع میں. اور وعند الارواح الانبیاء والمرسلین, کہ نبی اور انبیاء اور رسولوں کی ارواح کو بھی جمع فرما کر اللہ ان میں یاد فرمائیں گے. دیکھو زمین پر میرے بندے مجھ کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور آسمان میں تو بنے گا کیا, ذکر اللہ کا سسما, تمہاری یاد کا ذریعہ بنے گا آسمان میں, اور وہ نور اللہ کا فی الارض, سبحان اللہ, اور زمین میں تمہیں ایک نور ملے گا, اللہ نور السماوات والارض, گویا کہ تم اللہ کو اپنے دل میں لے کر جاؤ گے. پھرتا ہوں دل میں, پھرتا ہوں دل میں یار کو مہبا کیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں یار کو مہبا کیے ہوئے, اور روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. سبحان اللہ, یہ ہے نور اللہ کا فی الارض, کہ گویا یہ نور کیا ہے, اللہ کو لے کر تم سارے عالم میں جاؤ گے. تو اس لیے اس کا اہتمام کرے, کیا علیہ کا بتلاوت القرآن, اور ذکر اس لالچ میں کر لیا کہ اس حدیث شریف پہ عمل ہو جائے. تلاوت قرآن تو نماز میں ہوگی الحمدللہ, اللہ نے توفیق دے دی, تھوڑا ذکر بھی ہو گیا, تو اس حدیث شریف کے اس جز پر عمل ہو گیا الحمدللہ, کہ تھوڑا اللہ کا نام لے لیا. اس لیے فرمایا تلاوت القرآن ذکر تو ہے, لیکن آپ نے فرمایا علیہ کا بتلاوت القرآن و ذکر اللہ, اللہ کا نام بھی لو, ذکر اللہ کرو, گویا کہ اللہ کے نام کا مزہ بھی لو. پچھلے ہوتا نا اشکال, کہہ رہے صاحب ذکر اللہ بھی تو ذکر ہے, تلاوت بھی تو ذکر ہے, لیکن نہیں, اللہ کے نام کے مزہ لینا یہ کچھ اور, اس کی لذت ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ, جب یہ گھونٹ پیا پھر مست ہو گئے, قلت زدنی, اور پلائیے, واہ. ما علیک بطول الصمت, طویل خاموشی اختیار کرو, ضرورت کا بولو, بے ضرورت مت بولو. کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. ایک صاحب اپنے ساتھ ترازو رکھتے تھے, کہا کیوں بھائی, کہا مجھے مولوی صاحب نے کہا ہے تولو پھر بولو, تو تولنے کے لیے رکھے ترازو. اس کو کہتے ہیں عقل بند. علیہ کا بطول الصمت, طویل خاموشی اختیار کرو. اس لیے صوفیہ نے, ہمارے بزرگوں نے جو پہلے زمانے میں فرمایا کہ قلت طعام قلت منام, یعنی کم کھاؤ کم سو, قلت کلام کم بولو, اور قلت الاختلاط مال انام لوگوں سے کم ملو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بے شک تم کم کھانا اور کم سونا مت کرو, کیونکہ کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے بیمار پڑ جاتے ہیں. ہاں ضرورت کا کھاؤ, اب اتنا بھی نہ کھاؤ کہ منہ کھولا تو مرغی کی ٹانگ نظر آ رہی, صبح سحری میں اتنا ٹھوسا سارا دن کھٹی ٹکارے لے رہے, اور پھر کارمینا اور چورن کھا کھا کے اس کو ہضم کرنے کی فکر ہو رہی ہے. اتنا بھی مت کھاؤ, اللہ پہ بھروسہ رکھو, مریں گے نہیں. لیکن فرماتے ہیں اس زمانے میں اس پر عمل نہیں ہوگا, کم کھانے اور کم سونے پر اس پر تو عمل نہیں ہوگا, لیکن قلت کلام اب بھی ہے, کم بولو. کیونکہ حقیقت میں جو عبادت سے نور پیدا ہوتا ہے وہ ہماری زبانوں کے ذریعے سے میرے دوستو ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, جو آدمی زیادہ بولے گا وہ بچ نہیں سکتا, اس کا نور دل میں رہے گا نہیں, بولنے سے وہ جو نور ہے وہ چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کم بولو, اور لوگوں اور کم کب بولے گا, آگے جو بزرگ فرماتے ہیں نا قلت الاختلاط مال انام, لوگوں سے کم ملو, جو لوگوں سے زیادہ ملے گا بولے گا بھی زیادہ. اس لیے اب کیا کہتے ہیں, اور سناؤ اور کیا حال ہے, جی اچھے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, جی الحمدللہ, سب خیریت ہے, جی الحمدللہ. ارے بھائی کتنی دفعہ خیریت پوچھے گا, ایک دفعہ خیریت پوچھ لینا بس کافی ہے. لیکن بس وہ عادت, اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ, کوئی ٹاک شاک کریں, اب ایسے موبائل پیکیج لا کے نکال دیے, اب پیکیج بھی کروا لیا, اب بس گھنٹوں باتوں میں لگے ہوئے. پہلے تو مشہور یہ تھا کہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں, اب تو ماشاءاللہ مرد بھی کم نہیں ہے. اس لیے طویل خاموشی بڑی نعمت کی چیز ہے. اب اس کی وجہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, سبحان اللہ, فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِّلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَّكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ, کہ یہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ بنے گی, کیونکہ جب تم بولو گے نہیں تو اس پکڑ میں نہیں آؤ گے, اور جو خاموش رہے گا وہ بچے گا. ایک آدمی جو ہے وہ کسی اپنے دوست سے ملنے گیا, تو اس نے وہاں دیکھا کہ اس کے بعد توتے تھے, تو وہ توتے بڑی باتیں اچھی کرنے اور اچھے سوالات جوابات. اس نے کہا یار یہ تم نے کیسے کہا, میں تو جانوروں کو تربیت کرتا ہوں. اچھا, میرے پاس گدھا ہے, بڑا پریشان کرتا ہے. میں نے کہا اگر آپ کہوں تو میں اس کو لے آؤں. ہاں لے آؤ. وہ اپنے گدھے کو لے کر آ گیا. اس گدھے کا نام تھا ٹلو. اب وہ اس گدھے کے پاس لے کر, اس کا آدمی کے پاس لے کر آیا, اور اس نے جو ہے کچھ دن اس کے بعد اس نے فون کیا, بھائی آ جاؤ اپنے ٹلو آ کر لے جاؤ. بھائی لے تو جاؤں, امتحان تو کراؤ. امتحان تو آپ کا کام ہے, لے جاؤ چڑیا گھر, امتحان کراؤ اس کا. اب وہ ٹلو کو لے کر گیا. اس نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں ساتھ میں. اب وہ آگے گئے تو ایک پنجرا نظر آیا, تو بندر کا پنجرا تھا. تو اس نے پوچھا ٹلو بتاؤ یہ کیا ہے. اس نے کہا استاد جی یہ بندر معلوم ہوتا ہے. شاباش ٹلو. آگے بڑھے تو آگے اسے گیدڑ نظر آیا. اس نے پوچھا ٹلو بیٹا بتاؤ یہ کیا ہے. اس نے کہا استاد جی یہ جو ہے گیدڑ ہے. شاباش ٹلو. آگے بڑھے تو وہ ایک جانور ہوتا ہے نا, سفید سفید کالی پٹی اس پر ہوتی ہے, سفید اور کالی پٹی. شاباش ٹلو. اس لیے فرمایا خاموشی بڑی نعمت ہے. کہ شیطان کو بھگانے والی ہے. الفاظ بولے گا پکڑا جائے گا. لگاتے کہ پکڑ اسی الفاظ پر ہوتی ہے, پکڑا اسی پر جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ دین کے کام میں تمہارے جو ہے وہ مددگار بنے گا. کیسے؟ اس سے وہ جو نور باقی رہے گا. اللہ اکبر. گویا کہ پھر جب کم بولنا آئے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس بولنے کے اندر نور ہوگا میرے دوستو. اس لیے کم بولنا. اب لوگ کیا کہتے ہیں, ارے صاحب میں تو ایسا بولتا ہوں کہ خاموشی کے فوائد پر 5 گھنٹے بول سکتا ہوں. کیا آپ خاموشی کے فوائد پر 5 گھنٹے نہ بولیں, 1 منٹ کے لیے مہربانی کر کے خاموش ہو جائیں. یہ ہے میرے دوستو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری نصیحت فرمائی, وہ تیسری نصیحت یہی ہے کہ خاموشی اختیار کرو. خاموشی بڑی نعمت کی چیز ہے. سبحان اللہ. پھر عرض کیا قلت زدنی اور پلائیے. فرمایا ایاک و کثرت الضحک فانہ یمیت القلب, کہ ہنسی کی کثرت سے بچو. یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اب ہم اپنے علماء کو دیکھتے ہیں, اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں, ہنستے بھی ہیں ہنساتے بھی ہیں, لطیفے بھی سناتے ہیں, شاباش ٹلو. اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہنسی کی کثرت سے بچو, دلوں کو مردہ کرنے والا ہے. تو میرے پیارے دوستو اس کی شرح یہ ہے, بے شک ہنسی کی کثرت یہ کہ ہر وقت لمبے لگے ہوئے کہ ذکر کیا, بس ہنسی مذاق شروع, دلاب کی ہنسی مذاق شروع ہر وقت ہو, تو بے شک وہ بہت مضر ہے. ہنسی کی مثال میرے مرشد فرماتے ہیں ایسے جیسے چٹنی کی. جب کھانا کھاتا ہے انسان تو چٹنی, کھانا زیادہ ہوتا ہے چٹنی تھوڑی ہوتی ہے, ہے نا جناب؟ رائتا ڈالتا ہے رائتا تھوڑا ہوتا ہے, کھانا زیادہ ہوتا ہے, تو چٹنی کی مثال ہے دادا. اس لیے فرمایا کہ بالکل ہنسنا چھوڑ دینا یہ بھی مطلوب نہیں ہے. مقصد اس حدیث شریف کا یہ ہے, جو محدثین نے اس کی شرح فرمائی ہے, اس حدیث شریف کے معنی یہ ہیں کہ ایسا ہنسنا جو قلب غافل کے ساتھ ہو وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہنسے جا رہے ہیں, نہ نماز کا ہوش نہ کسی کا, کہ اس کے ساتھ کیا مذاق. ارے وہ دیکھا وہ ایسا کرتا ہے, وہ بس اس کا بھی مذاق, اس کی غیبت, اس کا وہ, یہ دل کو مردہ کرتا ہے. اور باقی اپنے نیک دوستوں کو ہنسانا, سبحان اللہ. زیادہ صحابہ اپنی جاہلیت کے واقعات سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, خوش ہوتے تھے, اور صحابہ بھی ہنستے تھے. دادا وہ غفلت کے ساتھ نہ ہو, نیک دوستوں میں ہو, مطلب کوئی گناہ نافرمانی نہ ہو اس کے ساتھ, اور پھر کثرت سے نہ ہو کہ ہر وقت بس اسی کام میں لگے. ہنسنا بھی ہو رونا بھی ہو، کبھی دھوپ ہو کبھی چھاؤں ہو، سبحان اللہ، تو موسم کیسا رومانٹک ہو جاتا ہے، تازہ ہنسنا اور رونا. اور آپ نے فرمایا کہ ذل ملکا کرتا ہے، اور ویذهب بنور الوجه، اور اس سے جو دل کے وہ جو چہرے کا جو نور ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ نور باقی نہیں بچتا چہرے پر، گویا کہ اس کا ایک وقار ختم ہو جاتا ہے، جو ہر وقت ہاں ہاں ٹھٹے بازی میں لگا ہوتا ہے، ہاں ہاں وہ اس کا مذاق، اس کا مذاق، اس کے ساتھ وہ کرنا، تو یہ چیز کو منع کیا گیا. اس میں چونکہ اس میں ایزا بھی ہے اپنے مسلمان بھائی کی، اس میں اسی وجہ سے بھی ہے، باقی ضرورت کی ہنسی یہ تو اچھی چیز ہے، اس سے بہرحال منع نہیں کیا، بلکہ یہ دل کے لیے مفید ہے. اس لیے یہاں تک مسئلہ ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھے، اب مولوی صاحب جہاں نظر آتے نا مسئلہ یاد آتا ہے، جیسے ڈاکٹر جہاں نظر آتا ہے بیماری یاد آتی ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کا وکیل دوست ملا، اس نے کہا وکیل صاحب بڑا پریشان، ارے السلام علیکم، السلام، ارے کیا بات ہے پریشان، کہا کیا بتاؤں صاحب میں بہت پریشان ہوں، کہا جی کیا بات، کہا گزر رہا تو کوئی راستے میں مل جاتا ہے، ارے ڈاکٹر صاحب آپ مل گئے، ذرا دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب میری نبض، مجھے لگ رہا ہے بلڈ پریشر لو ہے، کہا پھر میں اس کو دوائی لکھ کر دے دیتا ہوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ میری کلینک پر نہیں آتا، فیس سے بچ جاتا ہے اور مجھے نقصان گھاٹا ہے. تو وکیل نے کہا بھائی آپ ایک کام کریں، آپ جو ہے جیسے کوئی ایسا ملے تو راستے میں جب ملا کرے آپ اس کو نسخہ لکھ دیں اور اس کا بل بنا کے اس کو گھر بھیج دیں. کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا بہت اچھا. اگلے دن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پر ایک ڈاک آئی، اس میں وکیل کا بل تھا کہ جو آپ نے راہ چلتے مشورہ لیا اس کے 2000 روپے بھیج دیجیے. تو ایسے ہی مولوی نظر آئے گا، ارے مولوی صاحب آپ کو دیکھ کر مسئلہ یاد آئے گا، ارے بڑا ضروری مسئلہ ہے، یعنی مولوی کو دیکھتے ہی مسئلہ یاد آتے ہیں، بہت ضروری مسئلہ ہے، ضروری ہوتا نہیں ہے، بس مولوی کو دیکھ کر گدگدی لگتی ہے، اور پھر دسترخوان پہ بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، ضروری بات پوچھنی تھی. بھائی ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے دسترخوان پر ایسی بات مت کرو کہ جس سے میدے پر اثر ہو، ہلکی پھلکی بات کرنی چاہیے. اور یہ سمجھنا جیسے اعتکاف میں بیٹھ کر یہ سمجھے کہ بس خاموش ہونا چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے. ہلکی پھلکی گفتگو کرے اپنے دوستوں سے، احباب سے، خیر خیریت، ہلکی پھلکی گفتگو جو گناہ کی نہ ہو، مباح گفتگو بالکل جائز ہے. اسی طرح دسترخوان پہ بھی ہلکی پھلکی گفتگو کرنے، کوئی ہلکا پھلکا چٹکلا سنا دیا جس سے دوستوں کا دل خوش ہوا، اس سے جو ہے میرے پیارے دوستوں کھانے کے ہضم میں مدد ملتی ہے. اب وہاں ثقیل ثقیل باتیں شروع کر دی، ارے صاحب کیا وہ کھانا کھا رہے ہیں، اب وہ کھانا کھا رہے ہیں، ارے صاحب کیا بتاؤں بم دھماکہ ہوا، میں نے خوش دیکھی لاش ایسے گری بھی تھی، کیا بتاؤں، اب اگلے سے کھانا کھایا جائے گا. اس لیے ایسی اس قسم کی باتیں دسترخوان پر نہیں کرنی چاہیے، اس سے میدے پر اثر پڑتا ہے اور میدا خراب ہوتا ہے. ہلکی پھلکی باتیں کرنی چاہیے کہ جو کہ تلادا یہ تھی. اور پھر آپ نے عرض کیا اور پلائیے، فرمایا قل الحق، حق بات کہو، وان کان مرا، اگرچہ کڑوی ہو. واہ حق بات کہو، ہم تو حق بولتے ہیں، کسی نہ ڈرتے. یعنی بعضوں کو کہیں بھائی آپ ایسے نہ بولیں، ذرا اس کو سلیقے سے سمجھا. نہیں ہم حق بولتے ہیں، کسی نے وہ نہیں. ارے بھائی بات یہ ہے کہ حق بات کہنے کا بھی ڈھنگ اور سلیقہ ہے. اب دیکھیں نا، ماں جو ہے ابا کی بیوی ہے، بول سکتے ہیں؟ کوئی بولے گا؟ بولے نا ذرا. اگر اما کو بولے ہو میرے ابا کی بیوی پراٹھا بنا کے لا، انڈا بنا کے لا، انڈا نہیں ڈنڈا لائے گی، ابھی بتاتی ہوں تجھے میں. تو ابا کی بیوی تو ہے، لیکن یہ سچ بولا نہیں چاہتا میرے دوست، یہ بدتہذیبی کی بات ہے اور سلیقہ نہیں ہے. سلیقہ یہ ہے اما جان، او میری پیاری اما، او میری پیاری امی، سبحان اللہ. تو ہر سچ کو بولنے کا بھی ڈھنگ اور سلیقہ ہے، اس لیے دین کی بات پیش کرنے کا بھی ڈھنگ اور سلیقہ ہے. اب میرے مرشد دامت برکاتہ دیکھیے، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو شیر جو ہوتے ہیں نا، ببر شیر جنگل کا بادشاہ، اس کی داڑھی ہوتی ہے اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. حضرت فرماتے ہیں بتاؤ شیر بنو گے یا شیرنی؟ وہ ہر آدمی کو کوئی بولے گا کیا میں شیرنی بنوں گا؟ ہاں بھائی کوئی شیرنی بننے والا ہاتھ کھڑا کرے، جس کو شیرنی بننا بنے گا کوئی شیرنی بھائی؟ کوئی ایک تو یار کھڑا کرو. تو دیکھو نا، تو جب شیر بننا نا تو شیروں والی شکل بنائے، کیسے ایک مٹھی داڑھی رکھ لے، سبحان اللہ. یہ دین کا سکھانے کا انداز ہمارے بزرگوں کا، کہ کتنی کیونکہ داڑھی تو بڑا مشکل لگتا نا، صاحب بولے اب یہ نہ بولنا داڑھی رکھو، کہ بیوی کیا بولے گی، ہمیں بیوی سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو بیوی نے کہا داڑھی. ایک مجلس تھی, ایک یعنی ایسی مکس گیدرنگ تھی, تو ایک آدمی نے اعلان کیا کہ جو آدمی اپنی بیوی سے نہ ڈرتا ہو میں اسے 50,000 روپے دوں گا. پوری مجلس میں سناٹا چھا گیا, کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. آخر ایک آدمی ہلتے ہلتے کھڑا ہوا, اس نے کہا, وہ آیا اس نے کہا, شکر ہے یار تم نے مردوں کی لاج رکھ لی, کوئی تو ہے. کہا یہ لو 50,000 روپے انعام, بتاؤ اس کا راز کیا ہے, تم نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا بات یہ میری بیوی نے کہا تھا بیٹھنا مت, کھڑے ہو جاؤ. تو میرے پیارے دوستوں, حق بات کہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہے. سبحان اللہ, اب اس کو سمجھیے ایسے, سبحان اللہ. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ صاحب کے ساتھ زادے, ایک شخص حضرت کی مجلس میں آیا, اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی. جب مجلس ختم ہوئی اس سے حضرت نے فرمایا تم رک جاؤ بھائی, سب سے کہا آپ جائیے. اب شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی کتنے بڑے اللہ والے, کتنے بڑے عالم, انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تم کو اس لیے روکا کہ میرے اندر ایک خرابی ہے. کہ حضرت خیریت؟ کہ خرابی یہ ہے کہ میری شلوار ٹخنے سے نیچے ہو جاتی ہے, ذرا تم دیکھ لو میری شلوار ٹخنے سے نیچے تو نہیں ہے. یہ کہہ کر حضرت کھڑے ہو گئے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں, بغوش رونے لگا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے, اتنے بڑے عالم, یہ خرابی آپ کے اندر ہوگی؟ یہ خرابی تو میرے اندر ہے. سبحان اللہ, اس کو کہتے دین پھیلانا بھائی. اور نالائق, تمہاری وجہ سے عذاب آیا ہے, تمہاری وجہ سے اللہ کوئی مصیبت آ رہی ہے, تو کیا میں بہت نیک اور فرشتہ ہوں؟ کیا میری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ مقرر اور واحد ایسے کہے تمہاری وجہ سے عذاب آیا ہے, تمہاری وجہ سے کشمیر میں زلزلہ آیا ہے, تمہاری وجہ سے سیلاب آیا ہے, تو خود کیا بچے ہوئے؟ میں نہیں, اگر کہنا ہے ایسے کہو ہمارے اعمال کی سزا ہے, ہمارے اعمال, ہمارے کرتوت کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر آئی ہے, اپنے کو بھی شامل کر کے بولو, ایسا مت بولو. تو پتا حق کہنا تو ہے لیکن ڈھنگ سے اور سلیقے سے. سبحان اللہ, جیسے موت ہے, حضرت والوں نے فرمایا کہ موت جو ہے یہ مت بولو تم مرو گے, ہر آدمی ڈر کے مارے کانپنا شروع کر دے گا, اس زمانے میں دل کمزور ہے. فرمایا یوں بولو کہ ہماری عارضی زندگی کا ہمیشہ کی زندگی سے مسافہ ہونے والا ہے. اب اس کے نام بھی تو موت ہے. ہماری عارضی زندگی کا ہمیشہ کی زندگی سے مسافہ ہونے والا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے سلیقہ کہنے کا, اور یہ چیز سیکھنی پڑتی ہے. لادا قل الحق وان کان مرا, کہنا تو سچ ہے کہ ڈرو مت, کہنا تو ہے لیکن ڈھنگ سے کہو, سلیقے سے کہو. یعنی اگر کسی مسلمان بھائی کو سمجھانی ہے بات, یہ نہیں کہ اے نالائق الو کہے گا یہ تو نے حرکت کیوں کی, ایسا نہیں. بھائی صاحب ایک منٹ مہربانی کر کے ذرا آئیے گا, دیکھیے جناب یہ بات, آپ ماشاءاللہ شریف آدمی, شریف خاندان کے ہیں, اپنے ماں باپ اپنے خاندان کی عزت کو دیکھیے, یہ حرکت آپ کے لیے نامناسب معلوم ہوتی ہے. ذرا کچھ ڈھنگ سے تو بولے, سچ بول دیا نا بھائی, یہی تو سمجھانا تھا, لیکن اس کو بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے. ایک ہے نا روٹی رات ہی ہاتھ میں لے کر آئیے, لو جی روٹی لو کھاؤ, یہ بھی ہے سچ ہے. ایک ہے روٹی جناب آپ اس کو جو ہے کپڑے میں لے بیٹھا پلیٹ میں رکھا, یہ لیجیے جناب روٹی, روٹی وہ بھی ہے نا, اور روٹی وہ بھی ہے, لیکن پیش کرنے کا اور آگے دینے کا, دینے کا ڈھنگ اور سلیقہ, اس کا بڑا فرق ہوتا ہے میرے. سبحان اللہ, اللہ اللہ اللہ. پھر فرمایا, عرض کیا قلتو زدنی, اور پلائیے. واہ واہ کیا عالم ہوگا, سبحان اللہ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوگی اس وقت کہ وہ عرض کیے جا رہے ہیں پلائیے اور آپ پلائے جا رہے ہیں. واہ واہ. فرمایا لا تخف اللہ لومت لائم, کہ اللہ تعالی سے لا تخف اللہ لومت لائم, کہ مخلوق کی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ہرگز مت ڈرو. کہ اگر تم کوئی نیک کام کر رہے ہو, اب داڑھی رکھ لی, لوگوں نے کہا ارے یہ کیا شکل بنا لی تو نے, شلوار ٹخنوں سے اوپر کی, ارے میاں اس سے بہتر تو چڈی پہن لیتے. اچھا تم شرعی پردہ کرو گے, ہماری بیویوں کو تو دیکھتے رہے, اب اپنی بیوی کو پردہ کرا رہے ہو, اب ملامت کر رہے ہیں. یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے, ہاں دیکھا نا بڑے ملا بنتے تھے آئی نا مصیبت. اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ارے صاحب یہ زمانہ ہے، زمانہ ایسا ہے بھائی داڑھی والوں پر مصیبت آ رہی ہے، داڑھی کاٹ دو، داڑھی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ میں واللہ کہتا ہوں اس زمانے میں بھی، جبکہ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ داڑھی والے مصیبت میں ہیں، اس زمانے میں بھی عزت داڑھی والوں ہی کو ملتی ہے. اچھا دیکھیں، اب ہمارا ایک مسئلہ ہے بالوں کو کالا کرنے کا. اب ہم کیا کرتے ہیں، بالوں کو کالا کرنا حرام ہے. اب سفید بال ہوتے نا، ہم ڈرتے ہو سفید بال نظر آ گیا، اب سب کو پتا چل جائے گا ہم بڈھے ہو گئے. لیکن جو سفید بال والا اپنے بالوں کو کالا کرے گا تو کیا لوگوں کو نہیں پتا چلے گا یہ بڈھے ہو گئے؟ کیوں بھائی، جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے کیا اس کا نہیں پتا چلتا کہ یہ بالوں کو کالا کرتا ہے؟ پتا چلتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی کچھ تو ہنکاری بھرو. پتا چلتا ہے کہ یہ بالوں کو کالا کرتا ہے. تو جو بال سفید کیا ہوا ہے اس کا بھی پتا چل رہا ہے، جس کے بال سفید ہو گئے اس کا بھی پتا چل رہا ہے، اور جو بالوں کو کالا کرتا ہے اس کا بھی پتا چلتا ہے. لگا اس کی وجہ سے سمجھنا، اور صاحب کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے بالوں کو چھپا وہ کیا؟ اب نتیجہ کیا ہو، بالوں کو کالا کرنا. کہ بیوی کہتی ہے کہ تم بڈھے لگتے ہو. بتاؤں میں کیا جواب سمجھاؤں؟ کوئی ایسی پھر چیز کھائے جو جس سے جیت جائے، پھر نہ کہہ سکے، شکوا نہ کرے وہ. کچھ نسخہ شسخہ پوچھ لے، سمجھ لے کچھ، راز کی باتیں ہیں بھائی کیا کہیں. تو اور دین کا کام کر رہے ہیں. ارے مولوی صاحب دیکھو یہاں تقریر کرنا، لیکن مہربانی کر کے داڑھی پر مت بولنا. بھائی کیوں نہیں بولنا؟ وہ ہمارے صدر صاحب ہیں نا، ان کی داڑھی نہیں ہے. ہمارے سیکرٹری صاحب کی داڑھی نہیں ہے. لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہاں داڑھی پر مت بولنا، لوگ ناراض ہوتے ہیں. تو میرے پیارے دوست سبحان اللہ، اس وقت ہے حق کو پیش کرنا اور داڑھی کا مسئلہ بھی بتانا. کہ جی لوگ ناراض ہوتے تو ہوتے نا، پردے مت بول بولنا، کیونکہ یہاں سب ایسے ہی ہے. امام صاحب اگر بولا نا تو تمہیں چھٹی ہو جائے گی، ہو جائے چھٹی. ہاں کہنا ہے ڈھنگ سے، یہ نہیں کہ ویسے تو دین کی بات ویسے تو بولا نہیں، اب دیکھا اس نے آیا میرا شکار، انہیں اب اسی کو میں ٹارگٹ کروں گا. یاد رکھنا اس میں اخلاص چاہیے. اس کو ایک واقعے سے سمجھے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، کانپور کے اندر جلسہ تھا اس میں بلایا. اللہ نے ہمارے اکابر کے علوم عجیب رکھے، بیان کرتے کرتے حضرت جو نا، اچھا ہمارے اکابر جو دیوبند کے علماء ہیں ان کے بارے میں سمجھتے ہیں، یہ منطق فلسفہ نہیں جانتے، لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، جانتے ہیں لیکن اصل میں اس پر زیادہ محنت نہیں کرتے. کیونکہ قرآن پاک حدیث پاک، ایک صاحب اسی مسجد میں میرے پاس آئے، سننے کی بات ہے علماء حضرات، اس مسجد میں ایک بات صاحب میرے پاس آئے. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، کہ جی پتا ہے 17 سال سے منطق فلسفہ پڑھ رہا ہوں. کتنا؟ 17 برس. میں نے کہا کچھ نماز کی سنتیں یاد ہیں جناب کو؟ چلے وہ تو نہیں معلوم. میں نے کہا اس منطق فلسفے کا کیا فائدہ کہ آپ نماز کی سنت کے مطابق نہیں پڑھ سکتے؟ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے منع کیا اس کو، کہ زیادہ اس میں مشغول مت ہو. تو بہرحال شیخ الہند میں بات کرتے کرتے فلسفے پر بات شروع ہوئی. اتنے میں وہاں کے ایک مولوی صاحب تھے جو معقولی مشہور تھے، ایک علوم عقلی اور علوم نقلی. علوم نقلی قرآن پاک احادیث مبارکہ مراد ہے، فقہ وغیرہ، اور علوم عقلی یہ منطق فلسفہ وغیرہ. تو معقولی مولوی صاحب تھے، وہ آئے. اب حکیم الامت فرماتے میں نے سوچا کہ اب جو ہے یہ موقع ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے اکابرین کیسے ہوتے ہیں. ادھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو دیکھ لیا. بس حضرت کو اب سوچے، ہم ہوتے تو کیا کرتے، کہا آپ اس کو پتا چلے گا کہ ہمارے علوم کیا ہوتے ہیں، جانتا نہیں ہے کہ میں ہوں کیا چیز. ادھر حضرت شیخ الہند صاحب کو دیکھیے، فوراً کرسی سے نیچے اتر آئے. کسی نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے فوراً آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین کہہ کر بیٹھ گئے. کہا کہ حضرت یہ کیا آپ نے بات ختم کر دیا، اب تو موقع تھا بات کرنے کا. شیخ الہند رحمۃ اللہ فرمائے، ہاں میرے بھی نفس نے کہا کہ اب تو موقع ہے بات کرنے کا، ان کو بھی پتا چلے گا، لیکن میں نے اللہ کے لیے بات شروع کیا تھا، اب میں نے کہا اب اس میں نفس کی آمیزش ہو رہی ہے، اس لیے واخر دعوانا الحمد للہ کہہ کر بیٹھ گیا. یہ ہے. اب آپ بتائیے اللہ اکبر، حضرت خالد بن رضی ولید رضی اللہ تعالیٰ کیا عالم ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سپہ سالار بنایا تھا، امیر بنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، عین جہاد میں امیر المومنین کا پروانہ ملا کہ آپ جو ہے سپہ سالار سے معزول ہیں، عین حالت جہاد میں. کوئی بات نہیں، ہم نئی اپنی جماعت بنا لیں گے، مدرسے سے نکال دے کیا ہوا، ہم نیا مدرسہ بنا لیں گے. اللہ اکبر. اسی طرح سے ایک سپاہی، وہ اب سپہ سالار کی حیثیت سے جو لڑ رہے تھے، اب ایک سپاہی کی حیثیت سے اسی لشکر میں شامل ہے. یہ ہے اخلاص. سبحان اللہ، لوگ کیا کہیں، ایسا نہ. تو اس لیے تقریر کرے، روزانہ مسئلہ پیش کرتا ہے، اس دن بھی پیش کر، کوئی اس میں وہ نہیں. لیکن آج آیا نا میرا یہ شکاری، آج میں اس کو ٹارگٹ کر کر کے بتاؤں گا، پتا چلے گا اس کو. نہیں، اللہ کے لیے بات کرے، لیکن جو مسئلہ پیش کرے پھر مخلوق سے نہ ڈرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نعمت عطا فرمائے. ایک آخری بات رہ گئی، آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ اور پلائی ابھی تو. سبحان اللہ، آپ نے فرمایا لِيَحْدُثْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ. اب ہمارا کیا عالم ہے کہ لوگوں کے اندر برائی دیکھتے ہیں، ارے صاحب ہے نا، دیکھو اس کو کیا حرکتیں کرتا ہے، شرم نہیں آتی، دیکھو تو شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے. اور عالم کیا ہے، اس کی ایک شلوار ٹخنے سے نیچے، یعنی ایک گناہ ہم نے مخلوق کا دیکھا، اور اپنے تو سو گناہ ہم جانتے ہیں، بلکہ ہزاروں گناہ ہم جانتے ہیں. اس لیے کسی کو چھینک مار، میرے شیخ نے فرمایا ایک آدمی جس جو جزامی ہے، جس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اب اس نے ایک دیکھا ایک آدمی چھینک مار رہا ہے، اس کو دیکھو اس کی شکل تو دیکھو کیسی ہو رہی ہے. ماتے کیسے حماقت کی بات ہے، ارے تیرے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے اور تو زکامی پر ہنس رہا ہے. وہ تو چھینک مار کر اس کا چہرہ پھر ویسے ہو جائے گا، وہ کہے گا الحمدللہ، تیرے جسم کے کیڑے تو اپنی جگہ باقی رہیں گے. اللہ اکبر. فرماتے یہی بات ہے، اگر کسی کا عیب دیکھو تو اس عیب کی جیسے اس پر بولو مت، اپنے عیوب پر نظر رکھو. اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھ بھی لو تو میرے پیارے دوستو، اس کے عیب کو مخلوق سے چھپاؤ. اگر واقعی ہی اس کا درد رکھتے ہیں تو پھر چاہیے اس کو سمجھا دے پیار اور محبت سے، یہ نہیں کہ سب میں گاتا پھر. لہذا لوگوں کے عیوب سے صرف نظر کرے، اپنے عیوب پر نظر رکھنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے. لہذا یہ وہ باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے گویا کہ ہمیں ایمان اور یقین کو کامل کرنے کے لیے کیا پیارا نسخہ عطا فرمایا. لہذا پہلی بات کیا ہے، پہلی بات یہ کہ تقوی اختیار کریں. نمبر دو بات یہ کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کا اہتمام کریں. اور تیسری بات کیا ہے، تیسری بات یہ کہ طویل خاموشی اختیار کریں، ضرورت کا بولے. ہاں دین کی بات ہے، ماشاء اللہ اس کے فائدہ ہے، لیکن دین کی بات بھی کرنا سیکھیں. تیسری بات اور چوتھی بات یہ کہ ہنسی کی کثرت سے بچے، غفلت کی ہنسی سے بچے. اور پانچویں بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، حق بات بولو چاہے کڑوی ہو. اور چھٹی بات آپ نے فرمائی کہ جب کوئی حق کی بات کرو مخلوق سے مت ڈرو کہ مخلوق کیا ملامت کرے گی. جیسے اب ہے میرے مرشد ایک جگہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بزرگ کو، ایک اللہ والے کو انہوں نے مل کر بنایا، کیونکہ حضرت کا ایک مضمون ہے نظر کی حفاظت پر، عورتوں کو مت دیکھو، لڑکوں سے احتیاط کرو، ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، کم عمر، ان سے بھی میرے دوستو احتیاط واجب ہے، ان سے ایسے ہی احتیاط کرنی جیسے نامحرم عورت سے، دونوں حکم میں برابر ہیں. اور جو لڑکوں سے احتیاط نہیں کرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ بدفعلی میں مبتلا ہو جائے گا. حضرت مضمون بیان فرماتے ہیں. تو وہاں کچھ لوگوں نے ان بزرگ سے فرمایا، ان بزرگ کو سکھایا، اور یہ بزرگ کہنے لگے حضرت کو آ کر کے، حضرت آپ یہ مضمون ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن حضرت بات یہ کہ یہاں تو اس مضمون کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور یہ مضمون نہ بیان فرمایا. انہوں بزرگ سادہ تھے، ان کی باتوں میں لوگوں کی عادت. حضرت نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے اس بات سے منع کیا ہے کہ فرمائشی تقریر مت کرو، جو آئے بیٹھ گئے, جو اللہ نے دے دیا وہ پیش کر دیں. اللہ کی شان, حضرت تشریف فرما ہوئے, حضرت نے کھل کر بیان فرمایا. اب تو مخالف کرنے والے بڑے شور مچائے, پتہ چلا یہ وہ لوگ تھے جو ان حرکتوں میں مبتلا تھے بھائی. تو ایسے ہی وہ جو وہ بزرگ کا یہ ہوا, بعد میں کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ جو مضمون آپ نے بیان فرمایا نا, یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنا, لڑکوں سے بری حرکتیں کرنا, حضرت یہاں تو اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, سادگی میں کہنے لگے وہ. تو حضرت نے اتنا پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہاں پر کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہے؟ نہیں حضرت سب ہے. کہا قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تو ذکر ہے, تو کیا کوئی قرآن پاک نہیں جانتا یہاں پہ؟ اب خاموش. یہ ہے نفس اس طرح بدماشی سکھاتا ہے. تو کیا فرمایا, قل الحق وان کان مرا, سچی بات کہو چاہے کڑوی ہو, اور جب بات پیش کرو مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت کو کہتے تھے لوگ کہ کیا کیا پتہ نہیں یہ صاحب یہ اور وہ, لیکن آج وہی لوگ مخالفت کرنے والے جوتیوں میں بیٹھے ہیں. اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ اپنے عیوب پر نظر رکھو, مخلوق کی عیوب کو اگر تم دیکھو گے تو نتیجہ یہ ہوگا اپنے عیوب پر سے اپنے بری باتوں پر سے نظر ہٹ جائے گی, جس کی وجہ سے اپنی اصلاح کی طرف فکر نہ رہے گی. تو میرے دوستو یہ سات باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھ کو بھی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں, اور اللہ تعالیٰ دعا بھی فرمائے کہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ جو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق تو ہے نہیں, اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیں اور قبول فرما دیں. یا اللہ اپنے کرم سے, یا اللہ جو قرآن پاک کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اے کریم مالک غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, جو جان بوجھ کر غلطی کی ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجئے, لاشعوری طور پر انجانے میں جو غلطیاں کی ہیں اللہ اسے بھی معاف فرما دیجئے. اے کریم مالک 100% ہم سب کو گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی محبت اور معرفت کے خوب جاننے والے ہیں, سب سے بڑھ کر کائنات میں جاننے والے ہیں, انہوں نے شب قدر میں یہی دعا سکھائی کہ اللہ سے معافی مانگو. پتہ یہ چلا کہ اللہ یہ معافی کی دولت سب سے بڑی چیز ہے. یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما, بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما, دن کے جالے کے گناہوں کو معاف فرما, رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما, باطنی گناہوں کو معاف فرما, مخلوق کے میں جو گناہ کیے اس کو بھی معاف فرما, جو چھپ چھپ کر یا اللہ نالائقی کیے اسے بھی اے کریم مالک معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے, یہ آپ کا احسان ہے, آپ کا کرم ہے. یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ اس ستاری کے پردے کو قائم و دائم فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ اسی عافیت و ستاری کے ساتھ اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ہمیں آخرت میں یا اللہ تعالیٰ دنیا سے لے جائیے, اور آخرت میں یا اللہ تعالیٰ اسی ستاری کے ساتھ اٹھا کر یا اللہ جنت میں ہم سب کو داخل فرما دیجئے. اور اے کریم مالک اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے, یا اللہ عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے, اور یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے شیخ دعوت برکاتہم کو یا اللہ تعالیٰ یہاں جو دین کے کام جو ٹوٹا پھوٹا کام ہے میرے شیخ کی ہی برکت سے ہے, یا اللہ میرے یا اللہ اس کو قبول بھی فرما, اور میرے شیخ دعوت برکاتہم کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے, اور یا اللہ اپنے کرم سے ان کو یا اللہ خوب صحت اور قوت عطا فرما. ہمارے علماء, ہمارے بڑے, یا ہمارے بزرگان دین, ہمارے مسلمان جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت اور عافیت اور شفا دائمی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما, ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ, فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک ہمارے حلال روزگار کا انتظام فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالی حرام کے لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے, حرام کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اور ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما بنوا دیجئے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ آپ نے اپنے کرم سے یہ جو سات نصیحتیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل پیرا فرما دیجئے، ان پر عمل کی 100% توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے ایمان کو کامل فرما، ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا جذب عطا فرما، ہر لمحہ استاد صاحب کو راضی رکھے اور ایک لمحہ استاد صاحب کی نافرمانی میں نہ گزارے. اے اللہ، میں بھی بیمار ہوں، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اللہ شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت، میری جان و آبرو. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت، میری جان و آبرو. یا اللہ اپنے کرم سے، یا اللہ ہم سب کے لیے معافی اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، اپنی محبت اور معرفت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے کریم مالک، رحمتوں کا نزول فرما دیجئے. یا اللہ، رحمتوں کا پہم نزول فرما دیجئے اور ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا دیجئے. اور یا اللہ، سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ، ہمارے والدین، جس کے والدین جو حیات ہیں، یا اللہ ہم کو اپنے بڑوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ، ان کی دعائیں لے کر، یا اللہ ہمیں، ہمارے لیے ان کی دعاؤں کی برکت سے جنت کو ہم پر واجب فرما دیجئے. اور یا اللہ، رمضان شریف کے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، جو بھی یا اللہ آپ نے مالی، جانی، یا اللہ عبادتوں کی جو توفیق عطا فرمائے، اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم کے صدقے میں، یا اللہ، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا. یا اللہ، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہاں تشریف فرمائے، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی رشتے داروں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے. یا اللہ، اپنے کرم کے صدقے میں، یا علیم و خبیر، ہماری تمام جائیدادوں میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے. اور یا اللہ، آپ ہمارے ضرورتوں کو جاننے والے ہیں. یا اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، ہمارے دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما دیجئے، اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کو رزق حلال، فراوانی، آسانی کی طاعت عطا فرما، دشمنوں کے سے حفاظت فرما، ہماری جان کے، ہمارے مال کے، ہماری اولاد کے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے دوستوں کے، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، ان سب کی اللہ، ہم سب کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے اس ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما، یہاں پر فتنہ و فساد کرنے والوں کے شر کو دفن فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ، اس ملک میں شریعت و سنت کو نافذ فرما دیجئے، اور ہمیں، یا اللہ، ہمارے اعمال، ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ، نیک حکمران، یا اللہ، ہمارے حکمران کو نیک بنا دیجئے، پکا سچا مسلمان بنا دیجئے، ہم سب کو بھی اور ہمارے بڑوں کو، حکمرانوں کو بھی. اور یا اللہ، اپنے کرم سے، یا اللہ تعالیٰ، یہاں پر اسلام کا، شریعت کا بول بالا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ، افغانستان، کشمیر، برما اور عراق اور پورے عالم میں، کے عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما دیجئے. اور ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا درد عطا فرما دیجئے، ان کی مدد کی جان، مال، آبرو سے یا اللہ توفیق عطا فرما.